أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال سيدنا وإمامنا إمام الكونين أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب،
اللهم صل على
كونوا أوعية العلم ومصابيح الهدى. حضرت إمام أبو محمد حسن بن علي بن أبي طالب المجتبى الزكي الولي عليه الصلاة والسلام، جن کی تاریخ ولادت کی مناسبت سے آپ حضرات آج جشن منعقد کر رہے ہیں، یقیناً خود معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے کہ ہماری خوشی میں مسرت کرو، ہماری مصیبت میں غم کرو. اس اعتبار سے ہم مأمور ہیں کہ مسرت کریں، جشن مسرت منعقد کریں. یہ اور بات ہے کہ اگر اس دنیا میں غم اور خوشی کا مقابلہ موازنہ کریں تو غم کا پلہ ہمیشہ بھاری رہتا ہے. اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں اور ان کے ماننے والوں پر جو مصیبتوں کا سلسلہ ہے، ان کے مزارات مقدسہ پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ خود خانہ معصوم میں کوئی خوشی منائی جا رہی ہوگی. میں ایک بزرگوار کا نام لیے بغیر ان کا واقعہ عرض کروں کہ وہ عاشقان اہل بیت میں سے تھے، مگر سال میں صرف ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاول، جماد الثانی اور رجب کی 28 تک کچھ خوش اور مسرور نظر آتے تھے. اور رجب کی 28 کو جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے ہیں، اس واقعے کی یاد میں جو مجلس منعقد ہوتی ہے، اس کے بعد سے ان کے ہاں گویا محرم شروع ہو جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ مولا تو سفر میں ہے، امام تو سفر میں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہر شخص اس طرح نہیں کر سکتا، لیکن اپنے اپنے مراتب محبت ہیں، کس کو کس درجہ محبت ہے، کس کو کس درجہ انس ہے ثقلین سے، قرآن اور اہل بیت سے، کس کو کس درجہ الفت ہے، کس درجہ عشق ہے، کس درجہ تعلق خاطر ہے، کون کتنا مطیع ہے، کتنا فرما بردار ہے. یہ ہر فرد کے تعلق سے بات جداگانہ ہو جاتی ہے. اور اس وقت تو پوری دنیا میں جو ایک اسلام پر اور اہل اسلام پر مصائب کا سلسلہ ہے پوری دنیا میں, میں نہیں سمجھتا کہ خود اہل بیت کوئی جشن منا رہے ہوں گے. ہاں یہ ضرور ہے, ہم شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا کہ اس نے ہمیں حسن جیسی نعمت عطا فرمائی. ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے رب کریم کا, رب اکبر کا, کہ اس نے محمد اور آل محمد جیسے ہادی اور رہنما ہمیں عطا فرمائے. اور ہم شکر ادا کرتے ہیں, ہم شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا کہ اس نے ابھی بھی ایک ہادی اور رہبر پردہ غیب میں باقی رکھ چھوڑا ہے جو ہماری مصیبتوں میں ہماری مدد فرماتے ہیں, اور بالآخر دنیا میں انہی کے ہاتھوں سے پروردگار عدل و انصاف کا پرچم لہرائے گا. عادل الہی اور رحمت و رافت الہی کا پرچم جو اس دنیا میں بلند ہوگا جن ہاتھوں سے اللہ نے ان ہاتھوں کو ابھی محفوظ رکھا ہے. یہ مقام شکر ہے, مقام اطمینان. آج اس مناسبت سے کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ ولادت کی مناسبت سے گفتگو کی جاتی ہے, میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر حضرت کا ایک جملہ کرنے کی کوشش کی. علامہ کلینی راوی ہیں, علامہ کلینی نے روایت کی ہے کہ جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام تھے تو آپ نے حضرت قمبر کو بلایا, اور جناب قمبر کو بھیجا کہ جا کے محمد حنفیہ کو بلا لاؤ. دیکھیے اس گھرانے کا ماحول کیا اور کن کن لمحوں میں کیا کیا پیغام دیتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں کیا جہان معنی پوشیدہ ہوتا ہے. اور یہ جو نام میں نے لیے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے, تو نام کی نورانیت ہی کچھ اور ہے. میں خلاصے کے طور پہ صرف اس فقرے کا ترجمہ بھی عرض کر سکتا تھا, مگر میں نے عمدن چاہا کہ اس روایت کا پس منظر بھی آ جائے, اس لیے کہ خود نام قمبر, میں کہتا ہوں کچھ فضائل پڑھنے کی ضرورت نہیں, اگر صرف نام قمبر انسان سن لے تو وہ مسرت حاصل ہوتی. علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ غلام کس درجے کا تھا, کس پائے کا تھا, اور اس غلام کی زبانی کیا کیا فضائل اہل بیت کے ہم تک پہنچے ہیں, کیا کیا فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. یہ قمبر حضرت امام حسن کے ساتھ بھی وابستہ رہے, اور اس وقت امام نے کہا کہ قمبر جاؤ اب محمد حنفیہ کو بلا. جناب محمد حنفیہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند ہیں, اور اس اعتبار سے امام حسن کے چھوٹے بھائی ہیں. جناب محمد حنفیہ جب آئے تو امام حسن نے ان سے کہا کہ میں تم کو ایسے جملے سکھانا چاہتا ہوں, ایسی نصیحت کرنا چاہتا ہوں جس میں زندگی ہی زندگی ہے, جس میں حیات ہی حیات ہے, اور جس میں دلوں کی حیات ہے, دلوں کی زندگی ہے. اس کے بعد کچھ نصیحتیں فرمائیں جس میں ایک جملہ یہ تھا کہ کونوا اوعیۃ العلم ومصابیح الہدا, تم علم کے ظرف بن جاؤ, یعنی تمہارا دل, تمہاری روح, تمہارا ذہن, تمہارا وجود, تمہارا ظرف وجود ظرف علم بن جائے, تمہاری جان, تمہارا علم, تمہارا دل, تمہارا جو اصل وجود ہے وہ ظرف علم بن جائے. کونوا اوعیۃ العلم,
حکم ہے یہ.
کونو صیغہ امر کا ہے, البتہ جمع کا صیغہ ہے. کونو بن جاؤ, کیا بن جاؤ؟ اوعیہ. اوعیہ وعاء کی جمع ہے, وعاء یعنی ظرف برتن. اوعیت العلم, علم کے ظرف بن جاؤ. ومصابیح الہدا, اور ہدایت کے چراغ بن جاؤ. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے مراتب تو اپنی جگہ ہیں, وہ خود مصابیح ہدا ہیں, مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہر چاہنے والا مصباح ہدایت بن جائے. ہر شیعہ, ہر مؤمن, ہر اہل ایمان, ہر مسلمان چراغ ہدایت بن جائے. وہی چراغ ہدایت اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ خود اپنی جگہ پہلے نور ہدایت کا حامل نہ ہو. اپنی جگہ نور ہدایت کا حامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود اس کا ظرف قلب ظرف علم نہ بن جائے. پہلے ظرف علم بننا ہے, علم حاصل کرو. جہل کے ساتھ زندگی بسر نہیں ہو سکتی, علم کے ساتھ زندگی بسر ہوگی. اس دنیا کی زندگی بھی اور اس دنیا کی زندگی بھی, دونوں دنیاؤں کی زندگیوں کا انحصار, دار و مدار صرف اور صرف علم پر ہے. یہ اور بات ہے کہ اس سے پہلے بھی مختلف مناسبتوں سے میں اشارہ کر چکا ہوں اس حقیقت کی طرف کہ جب ہم لفظ علم کہتے ہیں تو یہاں علم سے مراد ہے وہ علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے پیغمبر پر نازل ہوا ہے. وہ علم جو قرآن مجید کی آیتوں میں ہے, وہ علم جس کا ذریعہ یہی ہے کہ انسان تفسیر کے ذریعے سے, حدیث کے ذریعے سے, فقہ کے ذریعے سے, کلام کے ذریعے سے, عرفان کے ذریعے سے, ان علوم اہل بیت کے ذریعے سے, ان علوم قرآنیہ کے ذریعے سے اپنے دل و دماغ کو نور علم سے منور کرے. اور بقول امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ظرف وجود کو ظرف علم بنا لے. ظرف میں کیا ہوتا ہے؟ برتن میں جب آپ کوئی چیز رکھتے ہیں تو بس وہی چیز ہوتی ہے, دوسری چیز کی گنجائش تھوڑی ہوتی ہے. آپ کا ظرف وجود, ظرف قلب, ظرف ذہن, ظرف روح, ظرف جان ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں بجز علم کچھ اور نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے بجز علم کچھ اور نہ ہو؟ یعنی جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس میں سے جتنا بھی آپ حاصل کر سکیں. کل قرآن کا علم تو آپ کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا, وہ مقام مقام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وہ مقام ان کے اوصیاء معصومین کا ہے, وہ مقام علی ابن ابی طالب کا ہے, وہ مقام حسن مشتبہ کا ہے, خود حسن مشتبہ, خود حسین شہید کربلا اور ان کی ذریت طیبہ اور ذریت طاہرہ میں جو معصومین ہیں ان کا مرتبہ ہے کہ جو کل قرآن کا علم رکھتے ہیں. ہم آپ کیسے اس کیفیت کو پیدا کریں کہ اپنے ظرف قلب کو ظرف جان کو ظرف علم بنا لیں؟ بہت سادہ سا طریقہ ہے, بہت سادہ سا ہے, بات سامنے کی ہے, آپ کو صرف توجہ دلا رہا ہوں. ایک آیت کا بھی اگر علم حاصل ہو گیا تو اس دل میں پھر اس نور علم کے علاوہ کسی اور کو جگہ نہ دیں. یعنی یہ کیفیت دل کی نہ ہو کہ ہاں ٹھیک ہے مولانا صاحب نے بیان کیا تھا, قرآن میں یہ ہے, حدیث میں یہ ہے, مگر آئنسٹائن صاحب نے بھی تو یہ فرمایا ہے, بڑی اہم بات ہے. نیوٹن صاحب نے جو فرمایا ہے یہ بھی بڑی اہم بات ہے. کارل مارکس نے جو فرمایا ہے وہ بھی بڑی اہم بات ہے. ایڈم اسمتھ نے جو فرمایا ہے وہ بھی بڑی اہم بات ہے. یہ سب دنیا کے علوم کا مقام مرتبہ اپنی جگہ ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ علوم نہ سیکھیے, مگر جسے ظرف جان کہتے ہیں وہ دل جس کا نور صرف یقین ہوتا ہے, یقین کی منزل میں سوائے علم قرآن و علم محمد مصطفیٰ علوم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے اور کسی عنصر کا اشتراک نہیں ہونا چاہیے, امتزاج وہاں نہیں ہونا چاہیے. वहां शिर्क से बचने की कोशिश कीजिए, वहां किसी को उस रुतबे में लाकर कि जैसा यकीन आपको काल अल्लाह पर है वैसा ही यकीन किसी और पे हो जाए, ऐसा ना कीजिएगा। काल अल्लाह यानी काल अल्लाह, बस खत्म बात। अल्लाह की कही हुई बात के बराबर किसी की बात हो सकती है? इसलिए कुल कुरान का इल्म ना सही, एक आयत का भी आपको इल्म है तो जो ज़र्फ़ दिल है, जो ज़र्फ़ जान है, जो ज़र्फ़ अक्ल है आपका, ज़र्फ़ रूह, उसका असल सरमाया, असल पूंजी वही एक आयत का इल्म होना चाहिए। अगर ये कैफियत हो जाए पैदा तो फिर वो एक आयत दूसरी आयतों के नूर को खुद समेट लेती है, खुद समेट लेती है। जब दिल में ये कैफियत हो कि यकीन उस इल्म पर हो जो इल्म इलाही है, तो फिर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक इनकलाब खुद महसूस करता है और उसे देखकर दूसरे इनकलाब की तरफ मायल होते हैं। नतीजा ये होता है कि वो खुद मिसबाह हिदायत हो जाता है, वो खुद चराग हिदायत हो जाता है। तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फ़िक्रा याद रखिएगा, जनाब बुज़ुर्ग मोहतरम महमूद हसन काज़मी साहब आज ख़ुसूसी एहतमाम फरमाते हैं, परवरदिगार इनके बुज़ुर्गान की रूह को शाद फरमाए। इनकी तरफ़ से जो तबर्रुक मिलेगा वो तो तबर्रुक आप हज़रात नोश फरमाएंगे, लेकिन इस महफिल का असल तबर्रुक ये जुमला है इमाम का, ये जुमला ये है आज का तबर्रुक, क्या कूनू औयतल इल्म, तुम सब के सब ज़र्फ़ इल्म बन जाओ, व मसाबिहल हुदा और हिदायत के चराग बन जाओ। अपने अपने ड्राइंग रूम में ये जुमला लिख के लगाने की कोशिश कीजिए। आपसे इमाम हसन हर वक्त मुखातिब रहेंगे और कहते रहेंगे तुम इल्म के ज़र्फ बन जाओ, तुम हिदायत के चराग बन जाओ। इस तरह के और फ़िक्र इमाम ने इरशाद फरमाए जनाब मोहम्मद हनफिया से, और उसके बाद फिर एक ख़ास वसीयत फरमाई का मोहम्मद इब्न हनफिया तुम मेरे बाबा के बेटे हो, मेरे भाई हो, मगर ये याद रखना कि मेरे बाद इमाम बरहक हुसैन इब्न अली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल में ये ख्याल हो कि मैं भी तो अली का बेटा हूँ, जैसे वो खिलाफत के मुस्तहिक हैं मैं भी हो सकता हूँ, जैसे वो इमामत के अहल हैं मैं भी हो सकता हूँ, जैसे वो विलायत के अहल हैं मैं भी हो सकता हूँ, वो भी अली के बेटे हैं मैं भी अली का बेटा हूँ। ये इमामत और विलायत और खिलाफत इरसी चीज़ नहीं है, मीरास में तकसीम नहीं होती, ये अल्लाह जिसके लिए मुकर्रर फरमाता है उसी को मिलती है। ये वसीयत इमाम हसन फरमा रहे हैं किससे? हज़रत मोहम्मद हनफिया से। इमाम हसन ने अपनी तरफ से जब जुमले इरशाद फरमा लिए तो हज़रत मोहम्मद हनफिया ने एक मरतबा कहा कि फ़र्जंद रसूल इजाज़त है कि मैं अपने अकीदे का इजहार करूँ, फ़र्जंद रसूल इजाज़त है कि मैं अपने अकीदे का इजहार करूँ खिलाफत के मसले में, खिलाफत के बाब में? कहा हाँ। फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं? कहा देखिए जहाँ तक इमाम हुसैन का ताल्लुक है वो हमसे बहुत बदरजहा बमरातिब बुलंद हैं। अव्वलन वो हम सब में सबसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, आलम होना हम में सबसे ज़्यादा इल्म रखते हैं इमाम हुसैन। ये उस वक्त फरमा रहे हैं जनाब मोहम्मद हनफिया इमाम हसन के साथ। वो अहलम होना अहलम हम में सबसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, सबसे ज़्यादा बुर्दबारी